میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دینی طالب علم پر اپنا مال خرچ کرنے سے متعلق چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا عمل تھا اس کے متعلق بھی چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں توجہ کے ساتھ بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب احترام کے ساتھ ہم اس اجتماع پاک میں اول تاخیر شریک رہیں، اور جو سیکھیں سمجھیں اس پر عمل بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی تشریف لائے تو خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہوتا تھا کہ جب سفر پر جاتے تو آپ ازواج مطہرات کے حجروں سے سب کو الوداع کہتے کہتے سب سے آخر میں بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے اور انہیں الوداع کہتے ہوئے سفر کا آغاز فرمایا کرتے تھے، اور جب واپسی آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی محبت اپنی بیٹی کے ساتھ، جانے میں بھی آخر میں ان کے گھر سے جاتے اور واپسی بھی سب سے پہلے ان کے پاس آتے، پھر دیگر ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے کے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے سفر سے واپسی پر تو دیکھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر جو پردہ ہے وہ ایسا پردہ کہ جس پر کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ نے دیکھے، اور دو کنگن آپ نے دیکھیں۔ جب یہ چیزیں آپ نے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کو جب پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپسی چلے گئے، تو آپ رونے لگ جاتی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو رافع آتے ہیں اور انہوں نے پوچھا، سبب پوچھا رونے کا، تو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ واپسی چلے گئے۔ حضرت ابو رافع بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے اور بی بی فاطمہ کے دروازے سے آپ واپسی آئیں، وہ رو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ دروازے پر موجود پردے اور چاندی کے کنگنوں کے سبب میں واپسی آ گیا۔ دروازے پر موجود پردے کو دیکھا اور چاندی کے کنگن۔ اس کے بارے میں جب حضرت ابو رافع واپسی آئے تو انہوں نے خاتون جنت کو بتایا کہ معاملہ یہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپسی چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ خاتون جنت نے اسی وقت اس پردے کو وہ پھاڑ ڈالا اور وہ چاندی کے دونوں کنگن، یہ حضرت بلال کے ہاتھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیے اور عرض کی، یہ میں صدقہ کرتی ہوں، جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیجئے۔ یہ میں صدقہ کرتی ہوں، جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ فرما دیں۔ غریبوں کے والی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، انہیں بیچ کر اہل صفہ ان پر خرچ کر دو۔ اور اس کے بعد آپ اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، تم پہ فدا ہوں، میرے ماں باپ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی شرح میں کہ یہ تصویر کی حرمت سے پہلے کی بات ہے۔ اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پہلے سن لیتی کہ یہ تصویر کے پردے لٹکانا، تصویر اس طرح، اس کی حرمت معلوم ہوتی، اور کنگن جو بچوں کے لیے رکھے تھے حسن اور حسین کے لیے رضی اللہ عنہما، تو آپ کو پہلے اس کی حرمت یہ نہیں معلوم تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے پھر جب یہ سن لیا، خبر سن لی، اور اب بھی حرمت کی خبر نہیں بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے پیچھے مڑ جانے کے اوپر صرف اتنا سن لیا کہ حضور اس وجہ سے آج واپسی چلے گئے، تو آپ نے فوراً اس پردے کو پھاڑ ڈالا اور وہ چاندی کے کنگن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیئے گئے۔ وہ ان پر جو دین کو پڑھنے والے گئے اصحاب صفہ، ان پر انہیں خرچ کر دیا۔ والدین کے لیے یہاں بڑی سیکھنے سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کی دنیاوی اعتبار سے بڑی تربیت کرنے کے حوالے سے، دنیاوی فکروں کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہت سوچتے ہیں، ठीक है, शरीयत के दायरा कार के मुताबिक चलते हुए रहते हुए आप बिल्कुल उनकी दुनिया भी बेहतर बनाएं, लेकिन साथ साथ वालिद को ये भी इस हदीस से सीखना समझना है कि हम अपनी औलाद को दीनी एतबार से भी ऐसी तरबियत करें और समझाएं कि उनके दिल माज दुनिया से ना लगें। दुनिया कमा रहे हों तो दिल दुनिया के साथ ही मगन ना हो जाएं। अगरचे बाजार में हो, दुनिया कमा रहे हों, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद में लगे होने चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बीबी फातिमा हाजिर हुई, आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ कैदी आपके पास आए हैं, आप मदीने के लोगों को गुलाम तकसीम कर रहे हैं। और बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप घर के काम काज करती है ना, तो आपके हाथों पर छाले पड़ गए, और लाडली थी, छोटी थी, तो जब हुजूर अली सलाम के घर पर रहती थी तो काम की इतनी नौबत नहीं आती थी, लेकिन जब आपका निकाह हुआ, रुख्सती हुई, हजरत अली के घर पर चली गई, तो अब आप घर के काम काज, यहां तक के अपने हाथों से चक्की को पीसती थी, बाकायदा चलाती थी, हाथों पर छाले पड़ गए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने बताया कि नबी पाक अली सलाम के पास कुछ कैदी आए हैं और हुजूर उन्हें तकसीम कर रहे हैं, जाओ ना, कोई एक गुलाम तुम भी मांग लो, सवाल कर लो, और ये घर के कामकाज काफी इसमें हाथ बट जाएगा, तकसीम हो जाएंगे। आप जाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, बैठी हाजिर हुई और कुछ न सवाल किया, किस वजह से, कहा बात करने में मुझे हया महसूस हो रही थी, बैठी रही, वापसी आ गई। दूसरा दिन आता है, फिर ऐसे हुआ। तीसरा दिन आया, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अब तो जाओ और दर्ज कर दो। हुक्म तो आम मांगने वालों और सवाल करने वालों के लिए ये गए कि जो सवाल करते हैं आका उसे पूरा फरमा देते हैं। आप शहजादी हो, बेटी हो, जाओ, आओ, मैं भी तुम्हें तुम्हारे साथ चलता। हजरत अली भी साथ हो गए। वहां पहुंचे तो नबी पाक अली सलाम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? हजरत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन मर्तबा कि ये हाजिरी का सबब फकत ये था, कैदी और गुलाम आप तकसीम फरमा रहे थे, तो आपकी बेटी ने चाहा कि एक गुलाम हमें भी मिल जाए, इसलिए सिर्फ हम ये, आपकी बेटी आ रही थी और आपसे हया के सबब बात ना कर सकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं कि तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर हो जाए वो काम, क्या वो काम ना बताऊं? अर्ज की, हुजूर जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह शाम 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहो। सुबह शाम 1000 नेकियां तुम्हें मिलेंगी। हजरत अली फरमाते हैं, इसके बाद मैंने इसको अपना मामूल बना लिया, फिर कभी तर्क ना किया। हां, एक जंग के मौके पर मैं पढ़ना भूल गया था, लेकिन फिर जब मुझे याद आया तो मैंने अपना अदद मुकम्मल कर लिया। इनके मामूलात आप देखिए, अल्लाहु अकबर। कंगन सिर्फ घर में थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने گویا کہ اس طرح کی ناراضگی کا اظہار فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں, آپ خود فرماتے ہیں, اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے, اگر میرے پاس احد پہاڑ, یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے, امت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے, ورنہ آپ تو وہ مالک ہیں, آپ خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی. آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس آ جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا, سوائے اس قدر میں بچا کر رکھوں گا جو مجھ پر کسی کا قرض ہوگا تو وہ بچا کر رکھوں گا. اللہ اکبر. اس روایت نے ہمیں 2 باتیں بڑی اچھی طرح سمجھا دی اور تعلیم دی. قرض, کسی کا مال اپنے ذمے قرض ہے تو اس سے جلد آدمی کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام قرض سے پناہ مانگتے تھے, فقر سے پناہ مانگتے تھے. یہ آپ علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے, اور خود آپ کی حدیث پاک ہے کہ شہید کے سارے گناہ, جو شہید اپنی جان ہی دے دیتا اللہ کی راہ میں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے, قرض اس کے ذمے بھی رہتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کے سامنے جنازہ آتا تو حضور علیہ السلام پوچھتے تھے اس پر کوئی قرضہ ہے, تو صحابہ جب بتاتے قرضہ ہے تو دوسرا سوال یہ فرماتے, مال چھوڑا ہے ترکے میں وراثت میں, تو اگر اس کا مال اتنا ہوتا کہ قرضہ ادا ہو جائے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے. اور ایک جنازے میں بتایا گیا حضور قرض تو ہے مال نہیں, فرمایا تم نماز جنازہ پڑھو اس کی, فرمایا میں نہیں پڑھتا تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. یہ اس وجہ سے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ قرض کے حوالے سے, دوسروں کے مال کے حوالے سے ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے, بڑا محتاط رہنا ہے. آ چکا ہے قرض, کوشش کریں اس کو ادا کریں, اس کے لیے کوششیں کریں کہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں, وہ قرض ادا ہو جائے. اور جو شخص معاذ اللہ لیتا ہی قرض اس لیے کہ لوگوں کا مال دبائے گا, دینے کی نیت نہیں کرتا, وہ قرض لینے کے ساتھ ہی گویا کہ چور اور ڈاکوؤں کے فہرست میں لکھا جاتا ہے جو لیتا اس نیت کے ساتھ. اور روایتوں میں کہا گیا جو اس نیت کے ساتھ کسی سے قرض لیتا گئے کہ میں نے ادا کرنا ہے, تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے. ضرورتاً قرض لینا بالکل جائز, لے سکتے, لیکن اچھی نیت ساتھ شامل ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادمہ لینے کے لیے, غلام لینے کے لیے حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی بیٹی کی تربیت کیسی فرمائی گئے. وہ تو کام کاج کی گویا کہ ایک طرح کے کوئی معاون لینے کے لیے, ایک مدد کرنے والا کوئی لینے آئے, حضور انہیں واپس بھیجتے ہیں اور ساتھ اور ذکر الہی کی تربیت فرما دیتے ہیں کہ ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو. کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کی فکریں ختم فرما دیتا ہے. ذکر کریں کثرت سے, فکریں کم ہو جائیں گی, سکون والی زندگی مل جائے گی, کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین رب نے رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کا چین یہ اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کی ذکر میں یہ دلوں کا چین ہے. تو آپ نے اس روایت سے یہ بھی ہم نے سنا کہ کنگن اصحاب صفا پر خرچ کرنے کا فرمایا گیا, یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ ان کے بارے میں آیا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا، یہ چبوترا تھا اور آج بھی اصحاب صفہ کا وہ چبوترا عشاق اس کی زیارت کرتے ہیں، موقع ملتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کریم ہمیں بار بار وہاں بیٹھنا نصیب فرمائے، کیونکہ مدینے کے فقراء اسی چبوترے پر بیٹھتے تھے اور آمنہ کے لال کا دروازہ تکتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی تحفے تحائف بھی آتے، کھانا بھی آتا، کوئی چیزیں بھی آتی تو آپ فرماتے ان چبوترے والوں کو کھلا دو، ان کو حضور انہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اور دین سیکھنے کے لیے اس قدر مشغول رہتے کہ انہوں نے دنیاوی مشاغل اپنے پاس نہیں رکھے ہوئے تھے، فقط دین سیکھنا۔ اور ان کی تعداد 500 اور 400 کی تعداد بیان کی گئی، اور ان میں 70 اتنے غربت والے تھے کہ جن کے بارے میں آیا کہ اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی 2 چادریں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اپنا بدن ڈھانپ لیں، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بھی پورا لباس ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اور اس وقت عام طور پر ایک ہی چادر کے ساتھ اپنے ستر کو چھپایا جاتا، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے جن کے پاس 2-2 چادریں ہوتی اور پورا ایسا لباس ہوتا، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود دین سیکھنے کو اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اور وہاں بیٹھتے اور دین سیکھتے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اگر کوئی ایسا شخص بھی آتا جس کا کوئی جاننے والا نہیں، پہچان والا نہیں، تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا مہمان بن جاتا، چبوترے پہ آ جاتا، وہ بھی آگے اسی در پر بیٹھ جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرماتے، انہیں دین سکھاتے، اور انہی اصحاب صفہ کے ان افراد میں ایسے لوگ بھی تھے، صحابہ تھے، اللہ اکبر، اس قدر بھوک کی حالت میں رہتے کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، زمین پر گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آج میں اور آپ اس بات کو اگر اس طور پر اپنا ہی محاسبہ کریں، شاید زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہ آیا ہو، کسی غریب سے غریب پر بھی ایسا وقت نہیں آیا، آج کس دور کی بات کر رہا ہوں، بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے، غشی اس پر آ جائے۔ عام طور پر اس طرح کی کیفیت غریب سے غریب بھی ہے، کچھ نوالے کچھ کھا پی کر ہی وہ سوتا ہے اور صبح کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھیے، ایسی حالت میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، زمین پہ گر جاتے، اور کہتے ہیں کہ بعض ایسے جن کو لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے بارے میں آتا ہے، اس قدر بھوک کی حالت میں رہتے۔ کہا ایک دن میں نے روزہ رکھا، شام کے وقت پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا، قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، جب واپسی آیا تو صفہ والوں نے کھانا کھا لیا۔ قریش کے مالدار لوگ صفہ کے مہمانوں کو کھانا بھیجتے تھے اور انہوں نے کھانا کھا لیا۔ میں نے ان سے پوچھا آج کھانا کس کی طرف سے آیا تھا، تو مجھے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا تھا۔ تو کہتے میں حضرت عمر کے پاس گیا اور آپ نماز کے بعد ذکر میں مصروف تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، کہا میں نے ان کا انتظار کرنے لگا، جب فارغ ہوئے تو میں نے قریب ہو کر عرض کی، کیا عرض کرنے لگے کہ مجھے کچھ سبق پڑھا دیں، مجھے کچھ اب باتیں بتا دیں، دین کی باتیں بتا دیں۔ लेकिन कहते हैं मेरा मकसद पता क्या था कि ये साथ ले जाए मुझे खाना ही खिला दे। लेकिन खुददारी इतनी कि मैं कैसे अपने मुंह से ये बोलूं, अल्लाहु अकबर। भूख की हालत ऐसी कि बेहोशी वाले आलम हो जाएं, और खुददारी इस कदर का मैं चला गया उनके पास, कहा मुझे कोई सबक ही पढ़ा दें, कोई दीनी बात ही बता दें। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला नो, आप पर भी अल्लाह की रहमतें हों, फरमाया आओ तुझे सूरह आले इमरान की चंद आयतें पढ़ाता हूं। पढ़ाने लग गए, सबक पढ़ाया तो हजरत उमर घर चले गए। अब कहा कि मैं जो है वो आपके पीछे पीछे चलता गया, घर तक पहुंच गया, यहां तक कि हजरत उमर अपने घर चले गए, और पूछा तक ये नहीं पूछा ना वो महसूस कर सके। कहते हैं कि काफी देर होगी तो मैं फिर वहां से मैं वापसी हुआ। रास्ते में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई, और हुजूर ने अल्लाहु अकबर इनसे पूछ ही लिया, अर्ज की या रसूल अल्लाह आज रोजा रखा था, अभी तक इफ्तार नहीं किया है। आई रोजा रखा था, रात भी काफी है ही कुछ नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इन्हें अपने घर ले गए, और एक घर के अंदर आपका वही प्याला था जिसमें आपने खाना खाया था, तो उसमें बहुत कलील कुछ बाकी था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ने उसे कहा, कहते हैं उस प्याले में हालांकि खाना नहीं था, जो प्याले के अंदर कुछ ऐसा लग जाता है बस वही था। का मुझे देकर कहा कि अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ो, बस ये चाटते रहो, ये खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। का मैंने वही प्याला लिया और बस उसी के अंदर जो जर्रात थे मैंने उसको खाता रहा, यहां तक के अल्लाह ने मुझे सैर फरमा दिया गया। और ये एक बार नहीं, कई बार असाबे सुफा का ये अंदाज होता था कि भूख की वजह से। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला ने को एक और मौके पर भी, क्योंकि अबू हुरैरा वो थे जो हर वक्त तकरीबन नबी पाक अली सलाम की बारगाह में रहते, और आज उनका जिक्र हम करते गए कि वो सहाबा में से जो सबसे ज्यादा और अक्सरियत के साथ रिवायात बयान करने वाले हैं, उनमें अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है, और सब कुछ मिला बारगाह रिसालत से है। अर्ज एक बार की, या रसूल अल्लाह बहुत सी चीजें, बहुत सी हदीसें, बातें आपसे सुनता हूं भूल जाता हूं, याद नहीं रहती। मेरे आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया अपनी चादर को फैलाओ, अबू हुरैरा चादर फैलाते गए, हुजूर हवा में एक मुट्ठी बंद करते हुए चादर की तरफ फेंकते गए, बजाहिर कुछ नहीं है उसमें, लेकिन इन खाली हाथों में अल्लाह ने दोनों जहां के खजानों की चाबियों को रखा हुआ गया, गया, गया। आपने हवा में मुट्ठी को बंद किया, अबू हुरैरा की चादर में अपनी मुट्ठी को डालते हुए फरमाया अबू हुरैरा इसे अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा कहते मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया, जब से चादर को सीने से लगाया कभी कोई हदीस भूला की नगी हो, मैं सारी हदीसें याद रहती हैं। तो ये भी फैजान मिला प्यारे मुस्तफा करीम अली सलाम से। हजरत अबू हुरैरा एक मर्तबा आप भूख की हालत में निकले, साहबा से मसला पूछते रहे, एक से पूछा दूसरे से पूछा, आज साहबा आए मसले बता बता के जाते रहे, लेकिन अबू हुरैरा का मसला ही कोई और था, पूछते कुछ थे मसला कोई और था। इतने में हुजूर तशरीफ लाए तो फिर अबू हुरैरा से ये नहीं पूछा कि मसला क्या है, हाथ अबू हुरैरा का पकड़ा अपने हुजरे में लेकर चले जाते, क्योंकि हुजूर जानते हैं मसला क्या है, असल मसला क्या है। घर से जाके पूछा कुछ है, का दूध का एक ही प्याला है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा कितने लोग बैठे सुफा की जगह पर चबूतरे पर, कहा कि उनको बुला लो, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب دودھ کی دعوت گئے۔ حضرت ابو ہریرہ خود بھوک کے اندر اتنی بیتابی والی حالت گئے، لیکن حضور فرمانے کے بلا لو حکم تھا، فوراً نکلے، ان کو بلا کے لائے۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ تم پکڑو اور ان کو پلاؤ۔ بھوک ابو ہریرہ کو لگی ہوئی ہے، اور یہاں دوسرا حکم یہ، ابو ہریرہ پکڑو پلاؤ ان کو۔ لیکن ابو ہریرہ یہ بھی حکم تھا، سب کو پلانے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 70 آدمیوں کو وہ دودھ کا پیالہ پلایا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے، ایک قطرہ بھی کم۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے میں نے پیا، ایک مرتبہ پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے دوسری بار پھر پیا، یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا۔ اور کہا اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس دودھ کو خود نوش فرمایا تھا۔ 70 افراد ہیں ان کے دودھ سے منہ پھر گئے، اور وہ ایک پیالہ تھا، تھا تو ایک پیالہ لیکن پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا پیالہ وہ تھا، 70 کے لیے وہ کفایت کر گیا۔ تو یہ روایات بیان کرنے کا مقصد، آج ہم دین کے حوالے سے اگر کوئی اسلامی بھائی مدنی قافلے کی دعوت دیتے ہیں تو کئی آزار ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کئی عذر ہوتے ہیں۔ مدنی قافلے کے مسافر بنے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کچھ اور تکلیف آ جائے، راہ خدا میں سفر پر بھی چلے جائیں، وہاں تکلیف آ جائے، لیکن یہ ذہن بہت کم بنتا ہے کہ یہ راہ خدا میں نکل کر کوئی تکلیفیں بھی آدمی برداشت کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا گئے۔ اجتماع میں آنا ہو، کوئی اور کسی طریقے سے راہ خدا کا کوئی بھی سفر اختیار کرنا ہو، تو اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے کہ اس راہ میں آنے والی تکلیفوں سے اپنے آپ کو دل برداشتہ وہ نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنے کی نیت کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے اس پر۔ جیسا کہ صفہ پہ بیٹھنے والے وہ لوگ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اچھا تجارت کاروبار نہیں ہے، محنت مزدوری تو وہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھنے، حدیثیں پڑھنے، سیکھنے کی ایسی فضیلتیں سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو ٹائم مارکیٹ میں گزارنا ہے نہ، بلکہ وہ ٹائم حضور کے قدموں میں گزر جائے۔ یہاں پر دین پڑھتے، دین سیکھتے سمجھتے ہوئے ہمارا یہاں وقت گزر جائے، اور اب بھوک برداشت کرتے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ ان پر خرچ کرتے۔ یہ ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ اللہ نے مال سے نوازا ہے، خود ہم عالم نہیں بنے تو خدا را جو عالم بن رہے ہیں ان پر خرچ کر کے، کسی ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمے لے کر اپنا اتنا ذہن تو بن سکتا ہے کہ وہ عالم جو دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے کسی کام میں مشغول ہیں، کوئی جامعۃ المدینہ کا مدرس ہے، کوئی مدرسۃ المدینہ کے اندر قاری صاحب ہیں، پڑھا رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کوئی عالم بنا رہے ہیں، ہمیں رب نے نوازا ہے، آگے بڑھئے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں یہ مواقع فراہم کر رہی ہے، عطا فرما رہی ہے، آپ آگے بڑھئے۔ ایک عالم، دو عالم، پانچ عالم، کتنوں کا خرچہ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کو 7 سالہ 8 سالہ یہ پورے ایام کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے آپ کو مجلس خرچہ بتائے گی۔ آپ کو رب نے دیا ہے 10-10 ملازم اپنے، ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، کسی عالم کو ملازم مت سمجھیے، کسی دین کو پڑھانے والے کو اپنا ملازم مت گمان کیجیے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی دکان میں 10 آدمی تنخواہ لے رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، 500-500 افراد کو تنخواہیں دینے والے، کیا جاتا ہے 10-12 اگر آپ نے ایسے ساتھ ایڈ کر لیے کہ یہ 500 تو آپ کی دنیا بنا رہے ہیں، وہ 10-12 کاری صاحبان جن کی سیلری آپ دیں اور وہ قرآن پڑھاتے رہیں، دیکھیں یہ آپ کی آخرت کس طرح بنا دیں گے انشاءاللہ. رب نے دیا، ہمت کیجئے اس طرف. آپ دعوت اسلامی کی ان مجالس کے ساتھ، جامعت المدینہ، مدارس المدینہ اور ان شعبہ جات کے حوالے سے آپ کچھ آگے بڑھئے. خود نہیں کر سکتے، کسی سے کوشش کرتے ہوئے آپ یہ کام کروائیے. کسی مدرسے کا بل اپنے ذمہ لے لیں. اللہ نے توفیق دی آپ مسجد بنائیں، اللہ نے توفیق دی ہے مدرسہ بنائیں، بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں. اور اس معاملے میں ضرور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ دینی طور پر کسی کی مدد کرنا اور دین کے حوالے سے مدد کرنا. آج ہم بڑے بڑے علماء کے اندر اور بڑے بڑے اکابرین کے جب ذکر کرتے ہیں، حنفیوں کے اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اور ان کا تعارف کون نہیں جانتا. آپ بڑے مالدار بھی تھے، اور دین پڑھاتے بھی تھے، پیسہ بھی تھا، کاروبار کرتے تھے، تجارتی معاملات جو کہ وہ چلاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے. تو یہ سب معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے جب مال بھی دیا ہوا تو ایسا نوازا ہے. آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، جن کا آج نام ہم لیتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ پکارتے ہیں ان کو، قاضی القضاہ، چیف جسٹس جو بنے، اور جن کے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کے امام اعظم کے پاس آپ پڑھنے آئے، اور انتہائی غریب، کچھ دن پڑھتے رہے، اتنا شوق پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، دین کے احکام پڑھ رہا ہوں. پڑھتے رہے اس کام میں مشغول رہے. کچھ عرصہ پڑھا، گھر سے والد صاحب آ جاتے ہیں، ساتھ لے کر چلے گئے. جب ساتھ لے کر گئے تو آپ کو کہا کہ بیٹا، ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم تو فاقوں کی طرف ہیں، اور آپ ابو حنیفہ کے پاس اب نہیں جاؤ گے، آپ ایسا کرو بس کچھ کام کرو. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی ان کا دل تھا کہ وہ اس مجلس میں جائیں، لیکن والدین کو جب بھی سالت میں دیکھا تو آپ نے امام اعظم کی مجلس میں جانا موقوف کر دیا. کچھ دن گزرے تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ یعقوب کہاں چلا گیا، وہ کیوں نہیں آ رہے پڑھنے کے لیے، ان کا نام یعقوب تھا. تو کسی کو کہا کہ بھئی ان کو بلا کر لاؤ. بلا کے لایا گیا، آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ کہا حضور بڑے غریب ہیں، گھر کے معاملات نہیں چلتے، پریشانیوں میں اس وجہ سے نہیں آ رہا، والد نے اب مجھے گھر سنبھالنے کے لیے روک دیا ہے. سوچئے، ضرور سوچئے گا، آج جو اپنے بچوں کو اس وجہ سے استطاعت طاقت ہونے کے باوجود دین سے روک لیتے ہیں، دین پڑھنے سے روک لیتے ہیں، مولوی بنے گا کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا؟ اچھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں مولوی بہت کھاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں میرا بچہ مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ بھئی یہ دو طرح کی کہاں سے سوچ آ گئی، مولوی کھاتے بھی بہت ہیں، اور خود اپنے بچے کی بات ہو تو کہتے ہو مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ جو اللہ نے رزق مقدر فرمایا وہ اسے ضرور عطا فرمائے گا. اور اللہ کے دین کے کاموں میں جو لگے گا، رب ان کی مدد کرتا ہے، رب غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب بلایا نا تو کہا یعقوب کیوں نہیں آتے؟ کہا والی صاحب نے یہ کہہ دیا. فرمایا بیٹھ جاؤ، پڑھو. حدیثیں پڑھنے لگ گئے. سارے جب چھٹی ہوئی نا، طلبہ کو بھیجا تو یہ جانے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک تھیلی دی اور کہا یہ لو، اور آج کے بعد تمہاری چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اس میں درہم ہے، پیسے ہیں، یہ گھر پہ دے آؤ، اور تمہارے گھر کا سارا معاملہ اس سے چلتا رہے گا، بے فکر ہو جاؤ. جب یہ ختم ہوں گے نا اللہ مالک کے پھر کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، تم نے چھٹی نہیں کرنی۔ یہ فوراً اتنے راضی راضی گھر گئے، پیسے گھر والوں کو دیے اور خود امام اعظم کی بارگاہ میں پھر آ گئے، پڑھتے رہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں ایک مہینے دو مہینے کی بات نہیں، ایک سال دو سال کی بات نہیں، دس سال تک مسلسل امام اعظم میرے گھر کا خرچہ اٹھاتے رہ گئے، دس سال تک۔ اور فرمایا کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو لے کے جاتے ہو کہاں خرچ کرتے ہو، کبھی یہ نہیں پوچھا۔ اور دس سال کے اندر کبھی مجھے کہنے کی نوبت نہیں آئی کہ حضور خرچہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، دس سال کے اندر کبھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ خود ہی اپنے اندازے سے کہ اتنی رقم دی ہے ان دنوں تک خرچہ ختم ہو جائے گا۔ ارے یار غور تو کریں، ہم تو اپنے ملازم کو وقت پر تنخواہ بھی دیں تو احسان جتلا کر دیں، اس کو وقت پر تنخواہ بھی مل جائے تو وہ مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم پہ تنخواہ مجھے دے دی ہے۔ مزدور کو مزدوری ملتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے آپ نے وقت پہ مجھے مزدوری دے دی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے ہی اعزازن دیتے تھے، خدمت کرتے تھے، ان کے گھر کا معاملہ چلاتے تھے، کہتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا، امام اعظم اس سے پہلے ہی انہیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور دس سال تک کا اس قدر امام اعظم نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا، یہاں تک کہ مجھے علم سے بھی مالا مال کر دیا اور مجھے دولت سے بھی مالا مال کر دیا ہے، خوشحال کر دیا مجھے گئے۔ صرف مال ہی نہیں دیا، ساتھ علم بھی دیا کہ اتنے بڑے عالم بنا دیے آپ نے گئے۔ اور امام ابو یوسف پھر وہ عالم، ان کے شاگرد امام محمد، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام محمد کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آج ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام احمد بن حنبل کے بڑے شاگرد گئے، اور بڑوں بڑوں میں ایک نام امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گیا، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد، اور امام بخاری نے ان سے پڑھا، اور پھر امام بخاری کے آگے کتنے شاگرد گئے، کتنے شاگرد گئے۔ یہ کہاں سے فیضان چلا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے فیضان، دینی طلبہ کے ساتھ محبت والا یہ انداز۔ اور آپ کے بارے میں آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں کہ آپ جب کبھی آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدتے، کھانے کی چیزیں خریدتے، تو آپ اتنی ہی مقدار میں علماء اور مشائخ کے لیے بھی کپڑے اور کھانے کی چیزیں بھی آپ خرید لیا کرتے تھے گا، پھر کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ہم سوچیں مدرسے میں، کسی مسجد میں ہم تعاون کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں تعاون کرتے ہیں، کسی جامعت المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کا کوئی خرچ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، تو آج سے نیت کریں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے دیا کسی مدرسے کا، آگے بڑھ کر بل لے لیں اپنے ذمے، کسی مسجد کا لے لیجیے آپ۔ آپ آئیے، آ کے مجلس سے پوچھئے ایک استاد کی سیلری میں دینا چاہتا ہوں، آپ ایک استاد کی سیلری اپنے نام کر لیں، اس کی اور آپ کو برکت ملے گی۔ اور پھر نیت بھی ایسی ہو کہ پھر وہ مجلس کا ناظم بیچارہ بار بار منتیں نہ کرتا رہے، وقت پورا ہو اس سے پہلے ہی جا کر پکڑا دیجئے۔ اور یہ اپنی عادت ہمیشہ بنائے۔ بہت سے لوگ جہاں دیگر چیزوں میں سستی کرتے ہیں، اس کام میں بھی سستی کرتے ہیں، جو کام کرنے ہیں سو کرنے، آپ کو اپنے گھر کے خرچے بھی کرنے ہیں، دیگر معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے سب سے پہلے انسان جو خرچ روکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جانے والا مال روکتا ہے سب سے پہلے، اور یہ کہتا ہے ابھی حالات ٹف ہو گئے، حالات حالانکہ اپنے معاملات سب چل رہے ہیں، اس سے دگنے چل رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی راہ میں جا رہا تھا بجائے یہ کہ یہ تصور باندھتے ہوئے کہ پہلے 1000 جاتا تھا اب وہاں کے بھی اخراجات بڑے ہیں 1200 ہوں گے آئندہ، نہیں وہ کیا کرتا ہے 1000 کی جگہ 800، 800 کی جگہ 500، اور کئی ویسے ہی نہیں چلو یہ 1000 بچا لو۔ ارے نہیں بھائی، اس طرف ہاتھ تنگ مت کیجئے، آپ وہ کھڑکی بند کر رہے ہیں کہ اگر اس کھڑکی کو آپ کھول کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدولت جو کھڑکیاں دوسری آپ پر بند ہوئی ہیں اللہ وہ بھی آپ کے لیے کھول دے گا۔ دیکھ رہا آپ دیکھیں تو صحیح، لیکن اگر آپ یہی کھڑکی بند کریں گے تو پھر یہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آگے بڑھ کر یہ ضرور اپنا ذہن بنانا ہے۔ الحمدللہ اس وقت بیرون ملک اور پاکستان میں بھی اور بیرون ملک 841 جامعات المدینہ ہیں، 841 اتنے جامعات المدینہ یہ قائم ہیں، اور ان کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد 62,000 سے زائد طلبہ پڑھ رہے گئے۔ مدرسۃ المدینہ یہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے والے آپ کے سامنے، یہ بار بار یہ فگر یہ تعداد بیان کی جاتی ہیں، اور ذہن یہی ہوتا ہے کہ کاش اس طرح کا ذہن بن جائے، اور دینی طور پر جو دین کے طالب علم ہیں کاش ہم ان کی کفالت کریں، اس مدرسے اور اس جامعہ کے ہم کفیل بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکِ